اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کن تم خرچ تم جہادم فی سبیلی وابتغاء مرداتی، کتنی پیاری بات ہے، دیکھو اگر تم میرے راستے میں نکلے ہو، اگر تم میری مرضی نہیں چاہتے جو مرضی کرو، تمہاری اپنی مرضی ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، جب نکلے ہو میرے راستے میں تو پھر انہیں دوست نہ بناؤ، پھر سوچ کے بات کرو، ان کی طرف نہ آؤ اور اس طرح کے کام نہ کرو، ورنہ تم یاد رکھو کہ تم خود اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ جو لوگ حقیقت میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ ترغیب سے نہ ترہیب سے، کہا کہ ایسے لوگ جو ہے وہ ایسے کاموں کو نہیں کریں گے۔ اور آپ ذرا سوچئے کہ ایسی آیتوں کو سن کر خاطب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہم تو آج پڑھ رہے ہیں، آپ کہتا ہے کہ جب یہ آیتیں اتری تو خاطب بن ابی بلتا بجائے اس کے کہ دکھی ہوتے وہ خوشی محسوس کرتے تھے، کہتے تھے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میری وجہ سے آیتیں اتر گئیں، مجھے اللہ نے معاف تو کر دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی کر دی نا بعد میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ایک انسان اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے نکلتا ہے تو اس کو پورا فوکس ہو جانا چاہیے، اور تسرون الیہم بالمودہ، رازداری سے ان کی طرف جو محبت کے پیغام بھیجنے ہیں نا اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس کا موقع زندگی میں ایک بار نہیں بار بار آتا ہے، زندگی کی بنیادوں میں کئی بار دوسروں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں وہ آ کے چپکے چپکے، چلو کیا کرے نا، اب یہاں تو گزارا نہیں ہوتا حلال سے، نہیں یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا جائز طریقے سے، نہیں اب اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، پہلے سے تیار ہے۔ یہ تسرون الیہم بالمودہ، کفر کے نظام میں انسان چپکے چپکے ہاتھ بڑھاتا ہے، کفر کے طریقوں کو قبول کرتا ہے، نفاق کے طریقوں کو قبول کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو کرتا ہے، کہہ کے دیکھیے ایک دفعہ میں نے نہیں کرنا یہ کام اللہ نہیں کرائے گا، میں نے نہیں یہ ماننا اللہ نہیں منوائے گا انشاءاللہ۔ ہم اندر سے ہارتے ہیں تو باہر سے بھی ہارنے لگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، وانا اعلم بما اخفیتم، میں خوب جانتا ہوں جو تم نے چھپا رکھا ہے، وما اعلنتم، اور جو تم نے ظاہر کیا، کیا چھپایا تھا انہوں نے دل میں ایک بات چھپا کے، اعلنتم کیا تھا، خط بھیج دیا، اعلانیہ خط تھا، ثبوت تھا، ریٹن تھا۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ریٹن ثبوت جو ہوتے ہیں وہ تو ان کا ایمان تھا کہ وہ مان گئے، لیکن کسی نے جھوٹ بولنا ہو تو لکھے کو کبھی نہیں جھٹلا سکتا، اس لیے لکھت پڑھت سے پہلے انسان کو بہت سوچنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خاطب بن ابی بلتا جو تھے یہ اصل میں یمن سے تھے اور مکہ مکرمہ میں آئے، اور وہاں کے لوگ پڑھے لکھے تھے اسی لیے انہوں نے لکھا۔ یہاں ایک اور چھوٹی سی بات ہے کہ ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا تو لکھا، نہ آتا تو ہو سکتا ہے زبانی کلامی پیغام دے دیتے اس عورت کو، تو ان کا ثبوت نہ ہوتا ان کے پاس، تو کیا پتہ چلا کہ ایک نعمت آزمائش بن گئی۔ وہی چیز جو انسان کے حق میں فائدے کی ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ چیز انسان کے حق میں نقصان کی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تم میں سے جس نے ایسا کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت زبردست بات ہے، اس کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ سیدھے راستے سے بھٹکنے والا کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچتا۔ کس چیز کی وجہ سے یہاں سواد سبیل سے بھٹکا؟ شراب بیچ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے؟ نہیں، سور کا گوشت کھا رہا ہے؟ نہیں، صرف ایک ہی بات ہے، اہل باطل سے دوستیاں۔ کس کی قیمت پہ؟ اسلام کی کے مفاد کی قیمت پہ۔ سارے تعلقات جائز ہیں، لیکن جہاں اسلام کو اور دین کو پیچھے کر کے ایک انسان ایسا کام کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو خوب ڈرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کریں گے تمہیں اس سے فائدہ نہیں ملے گا بلکہ نقصان ہی ملے گا۔ اور ایسے لوگوں کا ہدف کیا ہے؟ اِن یَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر وہ تم پر قابو پار لیں تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہاری اس کام سے وہ تمہارے سے خوش ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْهِمْ أَيْدِيَهُمْ، اور بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ۔ بسطہ کہتے ہیں پکڑ دھکڑ کو، مار قتل، اور السنتہم سے کیسے، یعنی برا بھلا کہیں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، یعنی مراد ہے کہ ہر ممکن کوشش کریں گے تمہارے ساتھ ایسے کاموں کی۔ اور سب سے بڑی بات، ودو لو تکفرون، یہ ہے ان کا لانگ ٹرم پلان۔ اگر آپ اس آیت میں جو چیزیں آئیں نا اس کو دو حصوں میں بانٹ لینا، یبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء، اس کے آگے لکھیے شارٹ ٹرم پلان۔ کافر ہمیشہ مسلمانوں کو شارٹ ٹرملی ان چیزوں میں الجھائے رکھتے ہیں، باتیں کرو، تانے دو، پروپیگنڈے، الزامات، और लॉन्ग टर्म इनके प्लान क्या है? वद्दुलव तकफुरून, काश तुम कुफर पे आ जाओ, किसी तरह हमारे तरीकों पे आ जाओ। सूरह आले इमरान की आयत 118-118 में भी यही बात देखी थी। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तो तुम्हारी मत मार देंगे, इनसे दोस्तियाँ ना करो, ये कमी नहीं करेंगे तुम्हें नुकसान देने में। वद्दू मा आने तुम, इनको वो बहुत अच्छा लगता है जिससे तुम्हें तकलीफ़ पहुँचे, तुम्हें तकलीफ़ हो, और ये तुम्हें कुफर में डाल देंगे। सवाल पैदा होता है कैसे कुफर में डालेंगे, क्योंकि दिल में आता लो ये कैसे हो सकता है कि हम इतने अब पढ़े हुए, कुरान सीखे हुए, लिखे हुए, हम कुफर पे आए। चलिए अपने आप को तो हम पीछे करें, हम तो कुछ भी नहीं। खातिब बिन अबी बलता को अल्लाह तआला बता रहे हैं ना कि देखो ये तुम्हें काफिर बना देंगे। कैसे काफिर बनाएंगे? देखिए कि कुफर के कई दर्जे होते हैं। इंसान एकदम कुफर पे नहीं आता, जहाँ भी एक तरफ दीन होगा दूसरी तरफ दीन से खिलाफ तरीका होगा। अगर आपने इस्लाम के तरीके को छोड़ के कुफर के तरीके को अपना लिया तो समझ लीजिए कि आपने कुफर को कबूल कर लिया। अब आगे उसी बात को बुनियाद बना के कहा, लन तनफाकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम, ना नफ़ा पहुँचाएंगे तुमको तुम्हारे रिश्तेदार और ना तुम्हारी औलादें। कब? यौमल क़ियामा। देखिए दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इधर भी और उधर भी। क़्यामत के दिन तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी औलादें तुम्हें फ़ायदा ना देंगी। अरहाम रहम की जमा, वो जगह जहाँ बच्चा परवरिश पाता है, यहाँ इससे मुराद है रिश्तेदारियाँ, रहम के रिश्ते, सगे रिश्ते, माँ की तरफ से जो रिश्ते। और औलादें वलद से होती हैं, ये अमूमन बाप की तरफ से निस्बत होती है। क़्यामत के दिन बिल्कुल फ़ायदा नहीं देंगी। होगा क्या? यफसिलु बैनकुम, अल्लाह ताला जुदाई डाल देगा तुम्हारे बीच में। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह सुबहाना ताला साथ इसके जो तुम अमल कर रहे हो खूब देखने वाले हैं। हातिब बिन अबी बलता को चूंकि बाल बच्चों की मोहब्बत ने इस हरकत पर उकसाया था ना, तो कहा क़्यामत के दिन कोई फ़ायदा नहीं देगा, अपने कुफर की सज़ा हर एक को खुद ही पानी पड़ेगी। यफसिलु बैनकुम कहकर बता दिया कि उस दिन तुम एक दूसरे से भागने में अपनी सलामती समझोगे। सूरत अब्बास में आता है, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबतीही व बनी, उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से और अपने बच्चों से। क्या करना है, किधर कौन आएगा? कोई भी उस दिन काम नहीं आएगा। कौन अल्लाह की अदालत में जाकर कोई कह सके कि हाँ ये मेरा बाप था, ये मेरा बच्चा था, ये मेरी बहन थी और मैं इसका बदला लेता हूँ? हर एक को अपनी पड़ी होगी। लिकुल्लिम्रे मिन हुम यौम इज़ीन शानुई युफनी, उस दिन हर एक की अपनी हालत ऐसी होगी जो उसको दूसरों से बेनियाज कर देगी। ऐसी जगह, ऐसी चीज़ें जहाँ इंसान अपनी फिक्र में पड़ा होगा। यफसिलु बैनकुम, जुदाइयाँ पड़ जाएंगी, रिश्ते टूट जाएंगे, ख़ानदान टूटेंगे, वहाँ जत्थे टूटेंगे, वहाँ पार्टियाँ टूटेंगी, वहाँ ख़ानदान टूटेंगे, वहाँ बिरादरियाँ टूटेंगी, और वहाँ लोग एक दूसरे के नाम पे जो मर मिटने को तैयार थे, किसी को याद भी नहीं रहेगा किस गिरोह से था, किस मसलक से था, किस जमात से था। हर एक को अपनी पड़ी होगी, हर बंदा अपने हालात के लिए खुद परेशान होगा। तो आज दुनिया में इसकी फिक्र कर लो। यहाँ पे वो वाक़या ज़ाहर पूरा होता है, लेकिन हम इसमें से चंद चीज़ें अमल की 1, 2, 3 करके लेंगे। नंबर एक, कोई काम चाहे वो किसी भी नीयत से किया गया हो, बहरहाल वो बुरा होता। खातिब बिन नबी बलता को अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? मैंने आपको मुआफ़ किया, तो इससे पता चला कि ये गुनाह था। नंबर एक, कल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो ऐसे मौक़ों पे आप मुआफ़ी की बात कर देते थे। आज अगर किसी से कोई ऐसा फेल हो, मसा आज इसकी क्या चीज़ें होती हैं उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन पहली बात यह है कि बहरहाल इंसान को ऐसे कामों से बचना चाहिए। और इस्लाम जो है वो किसी को किसी पे ज्यादती नहीं करवाता, अगर किसी का जुर्म है तो वो जुर्म जुर्म है। दूसरी बात देखिए कि हातिब ना सिर्फ यह के मुहाजरीन में से थे बल्कि बदरी सहाबी थे जिनको सहाबा के अंदर एक आला मुकाम हासिल था। इतना बड़ा उनसे जुर्म सरजद हुआ कि कुरान में अल्लाह ताला ने इस शिद्दत के साथ गिरफ्त फरमाई। तो इससे क्या पता चलता है कि हम क्या करके बैठे हुए हैं, हमने क्या कर लिया? अभी तो सिर्फ 27 पारे ही पढ़े, अमल भी नहीं पूरा किया, तो क्या अगर हमसे कोई गुनाह होगा तो अल्लाह हमारी पकड़ नहीं करेगा? इससे क्या पता चलता है कि कोई अल्लाह ताला को अपनी नेकियों से प्रेशराइज नहीं कर सकता कि अल्लाह इतनी नेकियां तो अब करती हूँ, अगर मैंने कुछ छोड़ भी दी तो क्या होगा? अल्लाह पकड़ने लगे, छोटी सी बात पे पकड़ ले। اگلی بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ حضرت خاطب بن ابی بلتہ کے مقدمے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس رائے کا اظہار کیا وہ بالکل درست تھی۔ ایمان کا یہی تقاضا ہے، ایک لیڈر کی رائے لیڈر دوسری طرح دیکھتا ہے، اور فالوورز کو ہمیشہ حق کی بات کرنی چاہیے، لیکن ایک اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس فیصلے کی حکمت اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس میں آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، بدگمانی نہیں آنی چاہیے، سوچ بری نہیں ہونی چاہیے ایک دوسرے سے۔ پھر اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اچھا لیڈر چھوٹی کیا بڑی بات پہ بھی دوسروں کو، اپنے جماعت کے لوگوں کو، اپنے گروہ کے، اپنی ٹیم کے لوگوں کو کاٹتا نہیں ہے۔ دیکھیے، انسان انسان ہے، انسان 10 کام اچھے کریں گے نا تو 11واں برا کریں گے، یہ فطرت ہے انسان کی، بچ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ مجھے ایسا گروہ مل جائے کام کرنے والوں کا کہ جو غلطیوں سے پاک ہوں، تو وہ فرشتوں کا گروہ ہوگا، اور انسانوں کو تو فرشتے نہیں ملتے، نبیوں کے پاس آ جائیں تو وہ اور بات ہے۔ اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کی اصلاح کرے۔ اچھے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کہ اپنی غلطیوں کو مانیں، ایڈمٹ کریں کہ ہاں ہم غلط تھے، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بعض دفعہ اس طرح کی چھوٹی سی غلطیاں بعد میں اتنی بڑی جھجک بن جاتی ہیں کہ انسان ساری زندگی کے لیے اس نیکی کے کام سے رک جاتا ہے۔ اچھا، انہوں نے فلاں موقع پہ یہ راز کسی کو دے دیا تھا، ہماری باتیں لیک کی تھی، اب ان کو میٹنگ میں نہ بٹھائیں، ایسا نہ کریں۔ اور جو بتا چکا ہوتا ہے اور سب کے سامنے وہ بات کھلتی ہے، تو وہ چھینکتا ہے اور پھر وہ میٹنگ میں بیٹھتا ہی نہیں، وہ آتا ہی نہیں۔ نہیں نہیں میرے پہ تو شک کریں گے، یہ تو سوچیں گے میری ہمدردیاں ان کے ساتھ نہیں ہیں، لہٰذا میں ایسی بات نہ کروں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ لوگوں کو سائڈ دیں۔ کہ اسے ایک اور عمل کی بات دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت پوچھی، وجہ پوچھی، کلیئر کٹ ثبوت موجود ہے، کوئی چھپی ڈھکی اشارتاً بات نہیں، لکھا ہوا ثبوت موجود ہے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدگمان نہیں ہوئے، یہ بھی ایک اچھے لیڈر کی کوالٹی ہے، وہ لوگوں کو توڑتا نہیں، وہ جوڑتا ہے۔ وہ ان کے خلاف جو ثبوت آ بھی جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی پوچھتا ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ ثبوت کیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ کسی کا کوئی خط پکڑا جاتا ہے، غلط چیز لکھی ہوئی ہے، پھر بھی اس کو بلا کے پوچھیں، ہم کہتے ہیں بس اس کو بتاؤ بھی نا، اس خط کی بنیاد پہ اس کو دور کر دو، ایسا نہ کریں۔ اس سے پوچھیں، بیٹھیں، بات کریں۔ کمیونیکیشن از دا بیسٹ پالیسی۔ لوگوں کے شعور کو تھوڑے دن کے بعد جھنجھوڑتے رہے، شاید اس کے اندر کچھ نہ کچھ سوراخ ہو چکا ہو، کچھ نہ کچھ بات ہو چکی ہو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز دیکھیے کہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے، اور روایت میں جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو کہہ دیا آج کے بعد تم جو مرضی کرو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، یہ ایک خوشخبری تھی، کھلی چھٹی نہیں تھی کہ آپ جاؤ اور 7 لوگوں کو قتل کر کے آ جاؤ اور کہہ دو۔ مراد یہ تھا کہ ایک ان کو آنر دی گئی تھی، جیسے ہمارے ہم کسی سے خوش ہم کہتے ہیں آپ تو کچھ بھی کہہ لیں میں برا نہیں مناؤں گی، یہ نہیں ہوتا کہ ہم برا نہیں منائیں گے، اگر وہ ہمیں گالی دے گا تو ہمیں برا لگے گا، لیکن ہم آنر دیتے ہیں اس کو، یہ ایک آنر دی تھی، اور اس کے بعد بھی ان کی پکڑ ہو سکتی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ جب کوئی بندہ کافروں کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کر دے، یہاں تو کفر اور اسلام کی بات ہے، آپ کو پتہ کہ سپائے بننا، جاسوس بننا، اس کی سزا قتل ہے، ایسا کرنے والا کیا مرتد ہو گیا، کیا ایمان سے خارج ہو گیا، منافق ہو گیا؟ اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے پورے حالات کو دیکھنا پڑے گا، ایک دم کسی پہ کفر کا فتویٰ نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے، دوسروں کو تو چھوڑے، دینداروں کو ہی دیندار ایک کفر کے فتوے دینے کو تیار ہیں، ہر وقت زبانیں تیار ہیں اس کام کے لیے کہ دوسروں کو اسلام سے دور کریں اور کفر کی سٹیمپ اس کے ہاتھ پہ لگا دیں۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز ہمیں اس سے عمل کی ملتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہوں نے قرآن کی آیات کے اترنے کے ساتھ، بلکہ اس سے پہلے ہی انہوں نے حضرت خاطب بن ابی بلتہ جو ہیں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سوچی، یعنی ان کا دل کھلا تھا۔ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھی شوخ و میں یو کا شخ نفسی ہی، اللہ کے نبی اس کا بھرپور ثبوت ہے، آپ اپنے ساتھیوں سے بدگمان نہیں ہوتے تھے۔ دیکھیے، 7 کام کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا زہر جو ہے نا وہ بدگمانی ہے، اسی سے زبان کھلتی ہے، اسی سے راستے الگ ہوتے ہیں، اسی سے غیبتیں ہوتی ہیں، اسی سے جدائیاں ہوتی ہیں۔ دل صاف رکھیں گے باقی سارے کام اچھے ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات اس سے پتہ چلتی کہ اولاد فتنہ ہے۔ آپ ذرا سوچیے کس طرح ماں باپ اولاد کے آگے کتنے بڑے بڑے گناہ کے کام کر دیتے ہیں، قیامت کے دن ایسے لوگ جو ہیں وہ واقعی اپنے آپ کو پریشان پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کیا کیا، ہم نے تجھے خوش کرنے کی بجائے ہم نے ان کو خوش کیا۔ تو اس میں عملی باتیں بہت ساری ملتی ہیں۔ اب جب بھی بات ہوگی محبتوں کی، کیونکہ خاطب نے محبت میں بات کی تو بات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیسے اللہ کے راستے میں رشتے آتے ہیں۔ ہم کر اپنے عمل پہ بھی اس پہ تھوڑی سی بات کر ہی لیتے ہیں چلے، کہ خاطب نبی بلدا نے تو ایک جنگی راز دیا، آج ہم کیا کرتے ہیں اولاد اور خاندانوں کی محبت میں اللہ کے دین سے؟ ہم کمپرومائزنگ نہیں ہو جاتے؟ ہمارا دین سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے بچوں کی شادیوں کے موقع پہ، ان کے مستقبل کے فیصلے کرنے کے موقع پہ، ان کی جاب کے موقع پہ۔ ہمیں کئی راستے سمجھ آ رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد، جس پہ ہماری اولادیں لگ سکتی ہیں، جس میں ہمارے گھر والے کھپ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی معاش کی فکر پڑ جاتی ہے، ان کے رشتوں کی فکر پڑ جاتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہماری بچیاں دین پہ عمل کریں گی ان کے زیادہ اچھے رشتے ہوں گے، لیکن ذرا ہماری بچیاں ڈھکنے چھپنے لگتی ہیں تو کیا ہمیں فکر نہیں لگ جاتا کہ اب ان کو رشتہ بھی کوئی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو ہمیشہ اپنے آپ کو پرکھتے رہیں، چھانتے رہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو۔ اب اگلے واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بالکل وہی معاملہ پیش کیا جا رہا ہے جو مطلوب تھا۔ فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے ہے خوبصورت نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں۔ اس قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنی برادری سے کہا، کیا کہا؟ ان براء منکم، بے شک ہم بیزار ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ لہذا ہمارا فیصلہ کیا ہے؟ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ اور دوسرا مرحلہ، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض پیدا ہو گیا، ابداً۔ یہ ہمیشہ کب تک ہے؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ ایک اللہ پر۔ بس اتنی بات ہے ابراہیم کی نمونہ، اس کے علاوہ الا قول ابراہیم علی ابی، یہ بات بالکل نمونہ نہیں ہے ابراہیم کی کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، لأستغفرن لکا، بے شک میں ضرور مغفرت طلب کروں گا آپ کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی، وما املک لک من اللہ من شیء، میں مالک نہیں ہوں آپ کے لیے اللہ کے سامنے کسی نفع کا۔ اور رہ گئی بات کہ سب سے تو قطع تعلق ہو گیا، برادری چھٹ گئی، خاندان چھٹ گیا، تو میرا کیا بنے گا؟ تو ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور پلٹنا تیری ہی طرف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں تھے، ہم پیچھے اس کو کئی بار پڑھ چکے، بچپن سے آزمائے گئے، چھوٹی عمر میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشوں میں ڈال دیا کہ بڑے ہونے تک فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئے کہ خاندان برادری سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے راستہ رکھنا ہے، اسی سے تعلق جوڑنا ہے، اس لیے کوئی اور میرا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے اس قول میں تم اپنے لیے نمونہ لے لو، یا جو لفظ آئے نا اسوہ، اسوہ کہتے ہیں طریقے کو، ایک لفظ عربی میں آتا ہے قدوہ، اس میں بھی نمونہ ہوتا ہے، لیکن اسوہ لفظ میں تسلی اور سکون ہوتا ہے، انٹیمیسی، جذبات کی شرینی، اور براء بری ان کی جمع ہے بے تعلق ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ سے بے نیاز ہوئے کب؟ جب انہوں نے ان کے اندر شرک دیکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑتے ہیں، دیکھیں جب اپنے بیگانے بننے لگیں، بیگانوں کو اپنا بنانا خوشی دیتا ہے، اپنوں کو بیگانہ بنانا دکھ دیتا ہے۔ ہم جتنا مرضی دوسروں سے پیار کر لیں، جو فطری خوشی اور آنکھوں میں چمک رشتہ دار کو دیکھ کے آتی ہے، وہ ایک الگ ہوتی ہے، اور وہ رشتہ داری ناسور بن جاتی ہے جب رشتہ دار ہمارے ساتھ دین کے معاملات میں کمپرومائزنگ نہیں ہوتے، ہمیں ان کی طرف سے باتیں ملتی ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پہ اب قرآن پڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جاتے جاتے یہ پیغام دے رہا ہے کہ اب سوچ لو، جس پرسکون ماحول سے نکل کر تم باہر جا رہے ہو، وہاں رشتہ داریاں بھی ہیں، وہاں برادریاں بھی ہیں، کچھ بت اندر ہوتے ہیں. دیکھیے کہ جو شرک ہے نا ہر دور میں رسمیں بدلتا ہے. کل ابراہیم کا دور تھا تو بت باہر تھے, جا کے توڑ دیے اور بیزار ہو گئے. آج کا بت دولت ہے, مادہ ہے, یہ بت اندر ہوتا ہے. مادہ کی محبت, خاندان, برادریاں, سٹیٹس, قوم, یہ کرو. اللہ کہتا ہے ہر اس چیز کو توڑ دو جو تمہارے ایمان کے راستے میں آئے. کرنا پڑے تعلق, قطع تعلق کر لو, ایمان میں رکھنا نہ کرو. دیکھو کس طرح سے اللہ کو راضی کرنے والے اپنے جذبات کے اوپر قابو پاتے ہیں. ایسے لوگ پھر دوسروں سے کیسے بے نیاز ہوتے ہیں. کتنی چوٹ پڑی ہوگی ابراہیم پہ, اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. کوئی بہت بڑی عمر نہیں تھی, ارلی ٹین ایجر تھے. اس عمر میں تو انسان کو اتنی ضرورت ہوتی ہے گھر کی, خاندان کی, برادری کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اس پہ عمل کرتے ہوئے ابراہیم نے ان سے قطع تعلق کر کے اللہ پر ایمان رکھا, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, تو مضبوط کڑے کو تھام لیا. اصل بات یہ ہے کہ جب بندہ سب سے کٹ کے ایک رب کا بنتا ہے پھر ہی قرب ملتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں, آپ کو لگے نا مشکل پڑی, یہ چار چھ لوگ ہیں یہ میری مدد کریں گے, آپ کہیں گے کوئی نہیں, اس سے پوچھ لوں گی, اس سے پوچھ لوں گی, اس سے پوچھ لوں گی. اور آپ کو پتا نا کہ کسی ایک نے کہا ہوا کہ جب بھی ضرورت پڑی مجھے بتائیے گا, تو پھر آپ اس وقت اسے ایک بھی نظریں رکھتے ہیں. ہماری نظریں صرف اللہ پہ جب تک نہیں لگتی تب تک ہمارے دلوں میں سچا ایمان نہیں آتا. اللہ تعالیٰ یہاں ابراہیم کی مثال دیتے ہیں جو اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے. پانچ بڑے پیغمبروں میں ایک تھے ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ, نوح علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں جو ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام تھے نا, یہ بڑے نرم دل کے تھے, رقیق القلب تھے. اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام شدید القلب تھے, ان کے دل میں شدت تھی. مختلف پرسنالٹیز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نرم دل والوں کو خاندانوں سے آزما رہے ہیں. آپ نوٹ کر کے دیکھیں, موسیٰ اور نوح کو باہر والوں سے جہاد کرنا پڑا, جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو گھریلو معاملات میں پکڑا گیا. عیسیٰ کا باپ کے بغیر پیدا ہونا ان کے لیے ایک امتحان ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے وقتوں میں وہی بندہ بچتا ہے جس کا صرف اللہ پہ توکل ہوتا ہے. جب رشتہ داریاں چوٹتی ہیں تو طرح طرح کے خوف آتے ہیں. تو کہا کہ دعائیں کرو ایسے وقت میں کہ اللہ ہم نے تیرے سپرد خود کو کیا سپردم کہ تو مائے پیش رہا. فارسی میں ایک شعر ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جب میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا تو پھر مجھے کیا فکر ہے. اور سب سے بڑے امتحان محبتوں کا امتحان ہے. پیچھے ہاتھی بن ابی بلتا کا امتحان تھا, اب ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی بات ہے. اللہ بندوں کو آزماتا ہے. اور ایک جملہ میں کئی بار بولتی ہوں پھر بولوں گی کہ جہاں آپ کا دل پڑا ہوتا ہے آزمائش وہیں آتی ہے. جو چیز ہمارا ویک پوائنٹ ہوتی ہے نا اللہ وہیں سے توڑتا ہے. لکڑی کو توڑنا ہوتا ہے تو توڑنے والا وہیں جا کے چوٹ لگاتا ہے جہاں سے کھوکھلی ہوتی ہے. آپ کسی بچے کو اگر اپنا ویک پوائنٹ بنائیں گی نا, اسی بچے کی وجہ سے آپ کا امتحان ہوگا. لکھ لیں, اللہ کو پتہ ہے, میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہی, یہ صرف آبزرویشنس کے ساتھ کہتی ہوں. کسی کی کمزوری مال ہوتی ہے, اس کو اللہ آخری عمر میں مال کے فتنے میں ڈال دیتا ہے. کوئی اپنی ذات کے لیے, اپنے جسم کے حسن کے لیے ہوتا ہے. اللہ ہر طریقے سے بندے کو آزماتا ہے, پاک کرنا چاہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے ان فیصلوں کو مان لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر خوشیاں بھی آتی ہیں. جب ہر امتحان میں کامیاب ہو کے میدان محشر میں پہنچ جائیں گے نا, پھر خوشی ہوگی. پھر انسان کہے گا کہ اللہ, واقعی مزہ توحید کا تب ہے جب اللہ حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دروازوں سے دھتکارے جاتے ہیں, لیکن اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے وہ کام کر دیتا ہے. کہ کب بندہ بنتا ہے ایسا, جب سب کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے. کیا کریں, پھر رشتہ داروں سے کٹ جائے؟ نہیں, نصیحت کریں, ان کو اچھے طریقے سے بات کریں, ان سے اچھا تعلق رکھیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جب تک ہم خود اپنے کام میں نہیں جمے ہوں گے نا, دوسروں کو نہیں جما سکتے. جو کام میں خود نہیں کروں گی میں آپ کو کہہ ہی نہیں سکتی. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار اس دین کو قبول کریں, پہلے خود قبول کریں. اگر وہ اس کتاب سے جڑیں, پہلے ہم کو جڑنا پڑے گا. آپ دیکھیے کہ کسی کا گلا دبائیں تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں نا. تو بعض نصیحتیں لوگوں کو گلا دبانے کے برابر لگتی ہیں۔ تزکیہ اور اصلاح کا کام بھٹی میں ڈالے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ رنگ پکا چڑھتا ہی نہیں جب تک پانی کو پکایا نہ جائے، اس میں رنگ نہ ڈالا جائے۔ یہ صحابہ کرام کی خوبی تھی کہ وہ رشتہ داریوں کے مقابلے میں اللہ پہ آ گئے۔ سب سہلیا، ساری چوٹیں سہلی، پچھلی صورت میں سنا چکی ہوں کس نے کس کے گلے پہ چھری رکھی۔ سچ کڑوا لگتا ہے، فوراً ریئیکشن شروع ہوتا ہے، لیکن ایسے سچ بولنے والے کی زبان کو اللہ تعالیٰ اتنی سچی زبان کر دیتا ہے کہ اس کی بات کو اللہ تعالیٰ پھر جانے نہیں دیتا۔ ہر بندہ پوچھے مجھے کس کو چننا ہے، مجھے کس کو خوش کرنا ہے، یہ امتحان انسان کے لیے امتحان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی مثال دے کے کیا رکھا، اپنے آپ کو سوچئے، میرا مقام اعلیٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا؟ کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ تو ابراہیم نے جب یہ کیا اور اللہ نے اس کو پرائیڈ آف پرفارمنس دیا، تو ہم آج اپنے آپ کو کہاں لیتے ہیں؟ لیکن اچھی بات جتنی ہے اتنی کافی ہے۔ اب ایک ایگزمپشن بھی دے دی، سب کچھ ہے ابراہیم کا، لیکن اللہ، بس یہ نہ ماننا ابراہیم کی بات۔ کیا؟ اللہ قول ابراہیم علی ابی، ان کا اپنے باپ کو یہ قول دے دینا، کیا؟ لاستغفرن لکا، کہ میں آپ کی استغفار کروں گا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ توبہ کی آیت 113 میں، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، نہ تو یہ نبی کا کام ہے اور نہ ان لوگوں کا جو ایمان لائے کہ مشرکوں لوگ کے لیے دعائے مغفرت کریں، خواب ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ منع کر دیا، کفر پہ جس کا خاتمہ ہوا، اب ان کو جانے دیجئے اور بس ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی اچھی امید رکھے جو اللہ کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ دعا کر دی ابراہیم نے، لیکن وما املک لک من اللہ من شیئن، میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں فائدہ دے سکتا۔ صاف صاف بتا دیا، اور ہم پیچھے واقعہ سن چکے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابراہیم کے باپ کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ بچھو کی صورت میں، کیچڑ میں لت پت، بچھو کو دم سے پکڑ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ اس لیے نہیں کہ اس کو کچھ نہ ہو، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ رسوا نہ ہو، وہ آزمائش میں نہ آئے۔ فرمایا ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر، اے اللہ ہم تو تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، تجھ پہ توکل، تیری طرف رجوع اور تیری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ بس سارے سہارے ٹوٹے تو رب کا سہارا یاد آ گیا۔ کرنا کیا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا، نمبر ایک۔ دوسری بات، واغفر لنا ربنا، ارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، کیونکہ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب اور حکمت والا۔ کیا پتہ چلا؟ اس میں فتنے کی بات کی گئی، لفظ فتنہ، فتنہ سے دھات کو پگھلانا تاکہ اس کا کھوٹ معلوم ہو جائے۔ کافروں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا، کیا صورتیں اس کی مختلف فارمز ہو سکتی ہیں؟ نمبر ایک، کہ ایمان کی وجہ سے ایمان والوں کا حال اتنا خراب نہ ہو کہ لوگ ان کو باتیں کریں کہ اچھا جی ایمان تو لے آئے، پھر اللہ نے ان کا یہ حال کیوں کر دیا۔ ایک فتنہ یہ ہے۔ دوسرا، یہ ہمیں مجبور نہ کر دیں غلط کام پہ، ہائے اللہ میرے رشتہ دار مجھے غلط کام پہ مجبور نہ کر دیں، یہ مجھے حرام کھانے پہ مجبور نہ کر دیں، یہ مجھے غلط کام کرنے پہ مجبور نہ کر دیں، یہ مجھے قرآن سے دور کرنے پہ کامیاب نہ ہو جائیں، ایسا نہ کر دیں کہ میں ان کی بات مان کر اللہ کے راستے کو چھوڑ دوں اور ان کے پریشر میں آ جاؤں، یہ فتنہ ہے۔ پھر ایک اور فتنے کی صورت ہوتی ہے، اور وہ کیا؟ کہ اللہ میرا کردار، میرے معاملات اتنے اچھے کر دے کہ یہ میرا کردار دیکھ کر ایمان پہ آئیں، میری بے عملیاں دیکھ کر یہ دین سے دور نہ ہو جائیں، میرے عیب نہ اچھالیں۔ کیونکہ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے نا، لوگ اس کو پھر دوربینوں میں دیکھتے ہیں، خوردبینوں میں دیکھتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے عیب ان کو بڑے بڑے دکھتے ہیں۔ اس لیے انسان پھر کہتا ہے کہ اللہ تو میرا کردار اتنا خوبصورت بنا دے کہ حقیقت میں میں ان کے لیے فتنہ نہ بنوں۔ آج ہم سب اپنے اوپر لے کے دیکھیں تو ہم اس کو فتنے میں کیسے لیتے ہیں۔ مثلا ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، آپ سب یہاں قرآن سیکھنے آتی ہیں، تو آپ کس نیت سے یہ دعا کر سکتی ہیں کہ اللہ میں قرآن پڑھنے آئی ہوں، میرے بچے خیر سے رہیں، کوئی بچے کو چوٹ نہ پیچھے لگ جائے، اللہ کو چوری نہ ہو جائے، اللہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ فتنہ بن جائے گا نا۔ کوئی گھر میں بندہ ہی نہ بیمار ہو جائے، کوئی بیمار ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کی چوٹ جائیں، وہ قرآن پہ پڑتی ہے، کلاس پہ پڑتی ہے۔ پھر ایک اور ہے، آپ کہتے ہیں کہ مثال دیتی ہوں صرف بات سمجھانے کے لیے، آپ اللہ کے ڈر سے کوئی ایسی غلط چیز نہیں لیتے، انشورنس نہیں لیتے گاڑی کی، گھر کی نہیں لیتے، چلے مثال اس کو لیتے ہیں کہ اللہ کے اوپر ہے جو ہوگا، تو آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے اتنی بڑی چیز اپنے اوپر دین کے نام پہ لی ہے، اب کوئی میرے گھر کو نقصان نہ ہو. آپ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل اس کو وہی دیں گے. تو آپ اپنے اس قرآن کے لیے پھر اسی طرح اپنا کردار، اپنا اخلاق کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حالات کو دیکھ کر یا میری باتیں دیکھ کے لوگ کہیں لو ان جیسے مسلمانوں سے تو ویسے ہی اچھا. لوگ کہتے ہیں ایسے قرآن پڑھنے والے، یہ داڑھیوں والے، یہ وہ، یہ فلاں، یہ فلاں، ہم ان کے بغیر ہی اچھے ہیں. تو واغفر لنا، اتنا کچھ کر کے بھی گناہوں کی معافی، پھر اللہ معاف کر دے، کیونکہ ہم سب کچھ کر کے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم غلط کام کرتے ہیں، اور پھر بھی اس کے باوجود ہم اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں.